لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين عم القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. سورة زمر کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، وہ اسلام کی دو متضاد تصویریں، اور آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ اسلام کا سب سے بڑا نقصان، اسلام کو جو اٹھانا پڑا، دین کو اٹھانا پڑا، وہ باہر کی طاقتوں سے نہیں بلکہ اسلام ہی کے نام پر اسلام کے مقابلے میں آنے والی ایک دوسری تصویر کے مقابلے میں، ایک دوسرے گروہ کے مقابلے میں، کہ جو اسلام کے ساتھ اسلام کے مقابلے میں آئے اور اسلام کے نام پر اسلام کے مقابلے میں آئے. اور اس کا آغاز اگرچہ رسول اللہ کے خود زمانے میں شروع ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ کے دور کی زندگی کے آخر کے سالوں میں، خاص کر فتح مکہ کے بعد، جو ہمیشہ رسول اللہ کے مقابل میں جنگ کر رہے تھے، وہ اسلام کی طاقت کو دیکھنے کے بعد جب مسلمان ہوئے تو ان کا مسلمان ہونا ہی اسی ارادے سے تھا کہ ابھی تک مقابلے میں تھے لیکن اب اسلام میں داخل ہو کر جو کچھ کرنا ہے کریں گے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے تاریخ کا کہ اتنا سب کچھ حقیقتوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی ابھی عالم اسلام میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جس کو سمجھنے کو تیار نہیں. یہ بہت بڑا رہا ہے اور یہ بہت ہی حیرتناک بات ہے. جن لوگوں نے آ کر رسول اللہ کے سامنے جنگ کی، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، جنگ خندق کی، اور بیچ میں چھوٹی چھوٹی متعدد جنگیں لڑیں، وہ رسول اللہ کے طاقت اور فتح کے بعد جو مسلمان ہو رہے ہیں، تو اگر بعد میں کچھ بھی نہ کرتے تب بھی ان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تھا. توجہ ہوئے آپ؟ بعد میں اگر وہ کچھ نہ بھی کرتے، تو بھی عام طور سے عام مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے، سوئے ظن نہیں ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں اس قدر مسلسل جنگیں کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی جنگ کی حالت سے نکلنے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، رسول اللہ کی طاقت کو دیکھنے کے بعد اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، تو اگر وہ کچھ بھی نہ کرتے تب بھی شک کرنا چاہیے تھا کیوں ہو رہا ہے مسلمان، لیکن انہوں نے تو سب کچھ کیا، تاریخ میں سب کچھ موجود ہے. خلافت سوم کا جب دور آیا اور خلافت بنی امیہ تک پہنچی، جو خلیفہ دوم بنی امیہ سے تھے، خلیفہ سوم، خلافت سوم کے زمانے، یہ تاریخ کا لکھا ہوا ہے، اہل سنت تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان نے جا کر جنگ بدر میں جن لوگوں کو یاد کر کے کہا کہ آج خلافت ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے، جناب حمزہ کی قبر پہ جا کر پیروں سے مار مار کے کہا کہ دیکھو اب میرے ہاتھ میں آ گئی، کس کے لیے تم لڑ لے، جنہوں نے رسول اللہ کو شہید، جنہوں نے آ کر جناب حمزہ کو شہید کیا ہے، جو ہر وقت یہ آرزو رکھتے تھے کہ کسی بھی لمحے رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، ہر طرح سے گھیرا، شب ہجرت گھیرا، جنگ کے ذریعے سے مارنا چاہا، وہ مسلمان ہو، وہ بھی طاقت کی بنیاد پہ مسلمان ہو، سمجھ کے نہیں مسلمان. اگر سمجھ کے مسلمان ہوئے ہوتے تب بھی تھوڑا انسان کو موقع تھا کہ ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں، اتنی غلطی کی، اتنے گناہ کیے، اتنے جرم کیے، اتنے جنگیں لڑیں، اتنے لوگوں کو شہید کیا، لیکن پھر بھی اب سمجھ کے مسلمان ہوئے. یہاں پہ حسن ظن کے چانسز تھے، لیکن یہ لوگ مسلمان ہی اس وقت ہوئے ہیں کہ جب رسول اللہ مکے پہ قابض ہوئے، اب مسلمان ہوئے، رسول اللہ کی طاقت کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عالم اسلام اگر اس خاندان کو، اس قبیلے کو نہ سمجھے تو واقعاً وہ تعجب کا مقام، حیرت کا مقام. اور بعد میں اس نسل سے یزید جیسے لوگ آتے رہے پھر بھی نہ سمجھے تو بھی حیرت کا مقام، جو بات وہیں پہ ختم نہیں ہو گئی. تو یہ نفاق کا بہت ہی واضح چہرہ تھا، چونکہ کچھ نفاق اور تھا جو بہت چھپا ہوا تھا، بہت چھپا ہوا تھا. رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں کو چھپا کے رکھا، بہت سارے لوگ رسول اللہ نے اس لیے چھپا کے رکھا کہ ممکن ہدایت پا جائے، کہ بعض لوگ ہدایت بھی پا گئے، دھیرے دھیرے اسلام کی تعلیمات دیکھتے گئے، سمجھتے گئے، پہچانتے گئے، ہدایت پا گئے. بعض لوگ پہلے کی بھی ہدایت نہیں پائے، پہلے سے بھی جو نفاق کی حالت میں تھے، مثلا عبداللہ ابن ابی جو نام ہے، وہ اس کو طے تھا اس کے لیے کہ مدینے کے قبیلے کی سرداری اسے ملنے والی ہے، لیکن دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو سرداری چھن گئی، تو وہ اس کو کینا تھا، اس کینے کی بنیاد پہ ہمیشہ منافق رہا ہوں، ہمیشہ مسلمان ہوا، اسلام بھی لایا، سب مسلمان ہو رہے تو اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا عبداللہ ابن ابی کو، لیکن ہمیشہ منافق رہا، ہمیشہ رسول اللہ کو نقصان پہنچا. لیکن بہت سارے اور لوگ تھے جو دھیرے دھیرے ان میں تبدیلی آئی، لیکن یہ گروہ جو ابھی آ کر مسلمان ہوا ہے، اسلام کے مقابلے میں آنے والی سب سے جو خطرناک شکل سامنے آئی وہ نفاق کی شکل میں آئی. عزیز متضاد تصویر، نفاق ایک خود بہت بڑا موضوع، ہم اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف اس لیے نہیں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ منافق تھے تاریخ اسلام میں ان کو پہچانا جائے، کہ وہ پہچاننا بھی لازم ہے، نہیں، بلکہ اس لیے گفتگو لازم ہے کہ جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفات کی بنیاد پر ہر دور میں انسانوں کو چیک ہونا کرنا چاہیے. خطرات ہمیشہ رہتے ہیں. نف کہتے ہیں عربی میں، نف جس سے نفاق بنا ہے، ایسے سوراخ کو، ایسے جو سوراخ ہوتے ہیں کھیتوں میں، نہیں معلوم آپ لوگوں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، دیہاتوں میں چوہے جو ہے وہ سوراخ بناتے ہیں، جہاں پر غذائیں کھانے کے لیے، تو کبھی ایک سوراخ نہیں بناتے، وہ ایک سوراخ اگر بنائیں گے تو مارے جائیں گے، کیونکہ اگر ایک سوراخ بنائیں گے کھیت میں سینچائی کی گئی، پانی چلا جائے گا، ڈوب کے مر جائیں گے اس میں. ایک سوراخ بنایا اور کھیتوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، کوئی مارنے پہ آ گیا تو اس میں سوراخ میں ایک سوراخ کے ذریعے سے مارے، وہ ایک سوراخ کے ذریعے سے کئی سوراخ بناتے ہیں، یعنی ایک طرف سے کھدائی کرتے ہیں، دوسری طرف سے کرتے ہیں، تیسری طرف سے کرتے ہیں، کئی طرف سے کھدائی کرتے ہیں اندر اندر، تاکہ اگر ایک طرف سے خطرہ ہو تو دوسری طرف سے اپنی جان بچا کے نکل جائیں. اس کو کہتے ہیں عرب میں نفق، اسی سے بنا ہوا ہے نفاق، اسی سے بنا ہوا ہے منافق. منافق یعنی جو اپنے بچنے کے ہر طرف چانسز رکھتا ہو اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سے, چوہے بہت ہوشیار سمجھے جاتے ہیں, ہے نا. ابھی تو ایسے کارٹونز بھی بنائے گئے جہاں پر چوہوں کو بہت ہوشیار بنا کر پیش کیا گیا, بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے. یہ چوہے جو ہے, منافق بھی اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار سمجھتا ہے. منافق کی مشکل ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے. قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے کما آمن الناس, آمنو کما آمن الناس, جس طرح سے لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں آنو منو کما آمن الصفا, کیا ہم اس طریقے سے ایمان لائیں جس طریقے سے احمق لوگ ایمان لائے ہیں. یہ ان کی زبان ہے منافقوں کی, ہم اس طرح سے ایمان لائے. قرآن کے اللہ انہم ہم الصفحہ, آگاہ ہو جاؤ کہ در حقیقت یہی احمق لوگ ہیں. اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں لیکن یہ ہوشیار سمجھنے والے در حقیقت احمق لوگ ہیں, بیچارے لوگ ہیں. پہلے بھی ایک جگہ ہر سے کیا, قرآن کی آیت کے شروع ہی ہے, پہلے ہی صفحہ پڑھ لیں گے سورہ بقرہ کے دوسرے صفحے میں بہت ساری صفات منافقین کے بھی ہم یہاں پہ پڑھیں گے نہیں تفصیل سے, خود سورہ منافقین میں ہے, سورہ بقرہ میں اور متعدد سوروں میں منافقین کے صفات بیان کیے گئے ہیں. اور ان صفات کے ذریعے سے انسان اگر پہچانے کہ یہ خطرات ہم کو تو لاحق نہیں ہیں, خطرات لاحق ہیں, یہ صفات بیان ہی اسی لیے کہ چونکہ ہر زمانے میں یہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, جو دو پہلو انسان ہونے لگتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ایمان اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الصفا قالوا نؤمن كما آمن الصفا قال انهم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون, یہ بیچارے احمق ہیں لیکن نہیں جانتے, خود کو نہیں جانتے. بہت سارے لوگ بیچارے خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں لیکن خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. لہٰذا ایک گروہ جو پرسوں آپ کی خدمت میں بتایا تھا, ایک گروہ جو ہے وہ نادان لوگ ہیں, بیچارے لوگ ہیں, نادانی کی بنیاد پر انہیں دھوکہ دیا گیا ہوتا ہے, دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہر زمانے میں یہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ کافی زیادہ ہوتے ہیں. اسلام چاہتا ہے کہ انسان میں اتنی بصیرت ہو اور اتنا شعور ہو کہ جب انہیں دھوکہ دیا جائے تو دھوکہ نہ کھائیں. امیر المومنین نے اپنے اسی نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اب خود اپنے لیے فرمایا نہیں, یہ نہیں ہے کہ دھوکہ دوں نہ یہ نہیں کہ دھوکہ دیتا نہ ہوں لیکن دھوکہ کھا لوں گا. مومن میں اتنی فراست ہونا چاہیے کہ مومن دھوکہ نہ کھا لے, چونکہ دھوکہ غیر مومن کو تو نہیں دیا جائے گا, مومن ہی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی. جو لوگ پہلے سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان کو کون دھوکہ دے گا, دھوکہ انہیں دینے کی کوشش کی جائے گی جو مومن ہو. اسلام کہتا ہے کہ مومن میں اتنی بصیرت, اتنا شعور اور اتنی فراست ہونا چاہیے کہ جب انہیں دھوکہ دیا جائے تو پہچان لے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, دھوکہ نہ کھائے. تو ایک گروہ وہ ہے جو دھوکہ کھانے والا ہے, ان کے لیے میں نے آپ کے سامنے پرسوں عرض کیا کہ ان کو بہت ہی بیچارے لوگ ہیں, ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, خطرناک ہیں لیکن بیچارے لوگ ہیں. لیکن دوسرا گروہ جو اسلام کے مقابلے میں آ کر بہت ہی خطرناک تصویر سامنے لاتا ہے, وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ نہیں بلکہ دھوکہ دینے والے لوگ, جن کو منافق کہا گیا ہے. عام لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ منافق چہرہ, یہ منافق چہرہ جس نے بہت ہی خطرات پہنچائے ہیں. امیر المومنین کے سامنے نفاق نے کیا حالت بنا دی تھی, کتنی مشکل پیدا کی تھی, حتیٰ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہوتے سامنے ہو کر امیر المومنین پہ کھڑے ہو کر اعتراض کرتے تھے, یہ منافقین آ کر اعتراض کرتے تھے. ایک دھوکہ کھائے ہوئے لوگ خوارج تھے, وہ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ تھے لیکن ان کو جنہوں نے دھوکہ دیا تھا ان منافقین نے دیا تھا دھوکہ. امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں اور آ کر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. اشعث ابن قیس نے آ کر امیر المومنین پہ اعتراض کیا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں آپ کے حق میں مناسب نہیں ہیں. امیر المومنین کہ تو کیسی باتیں کر رہا, تو کیا جانے کہ میرے حق میں کیا ہے میرے حق میں کیا نہیں. اور جملہ امیر المومنین ایسے جملے کبھی نہیں استعمال کرتے تھے, رسول اللہ بھی نہیں استعمال کرتے تھے, جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان کو چھپائے رہتے تھے, لیکن جو اپنے نفاق کی بنیاد پر آ کر دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کرتے تو ان کے چہروں کو ظاہر کرنا لازم ہو جاتا تھا۔ لہذا امیر المومنین نے اسے تھوڑے سے جملے میں فرمایا کہ اے منافق ابن کافر یا حائق ابن حائق وہ منافق ابن کافر، اے کافر کے بیٹے منافق، تجھے کیا معلوم کہ کیا میرے حق میں مفید ہے کیا میرے حق میں نقصان دہ؟ کچھ چہرے واضح کرنا لازم ہے، کچھ چہروں کا پہچانوانا لازم ہے۔ جو لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں ان کو سنبھالنا لازم ہے، ان کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی منفعت کی بنیاد پر، ایسے چہروں کو پہچانوانا لازم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین نے خطبے میں، خود اپنے خطبے میں اشعث ابن قیس کو پہچانوایا کہ اے منافق ابن کافر، تو کیا بکتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی کبھی خطبہ پڑھ کے انسان کو تعجب ہوتا، امیر المومنین اس طرح سے بات کر رہا ہے؟ امیر المومنین تو کسی کو نہیں، بڑے سے بڑے مجرم کے گناہ نہیں ظاہر کرتے تھے، مجرم آ کر گناہ اپنا خود ظاہر کرتے تھے، امام کہتے نہیں خاموش رہے، تو نے ایسے کیا ہوگا، ویسے کیا ہوگا، شاید تجھے دھوکہ ہوا ہو۔ امام چاہتے تھے اپنے گناہ کا اظہار نہ کرے، لیکن اشعث ابن قیس جیسے انسان کو آ کہتے منافق ابن کافر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ تھے، ان کا پہچانوانا لازم تھا۔ کم وقت ہے، ایک خطبہ ہے، میں اس کا چند جملہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی بہت کم ہے آج، اور وقت پہ ختم ہو گئے، ہمیں خود پہنچ وقت پہ پہنچ بھی جائیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے، یہ 17 نمبر خطبہ ہے، شاید اردو میں ایک نمبر ادھر ادھر ہو، اردو زبان میں جو ترجمے کی گئے اس میں ایک خطبے کا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہاں پہ 17 نمبر جو عربی میں ہے۔ امام فرماتے ہیں انا ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بدبخترین، مبغوض ترین، جن کو اللہ کو جس سے بغض ہے، یعنی جس کو اللہ کو جس سے نفرت ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بچہ کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو جائے، لیکن ماں اور باپ اس کے جلدی نفرت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہوتا ہے؟ نالائق سے نالائق اپنے بچے کو بھی دل سے نفرت بغض نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے ماں باپ سے کہیں زیادہ ہے جو اپنے بچوں کے لیے ان کے دل میں رحمت ہوتی ہے۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں ابغض الخلائق عند اللہ، اللہ کے نزدیک مبغوض ترین لوگ، نفرت جن سے سب سے زیادہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ رجلان، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ، ایک رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، ایک وہ انسان ہے کہ جو اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، ترجمہ یہ صحیح ہو، یعنی ایسا انسان کہ جس کو اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے، بدترین حالت ہے کسی انسان کی جس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اب تو جو کرتا ہے جا کے گھر، اس کے دل سے کبھی آواز بھی نہیں نکلتی کہ تو غلط کر رہا ہے، کیونکہ جس کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہو، کبھی رک رک کے، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی اندر سے، اگر ضمیر سے یہ آواز آ رہی کہ تو غلط کر رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ نے ابھی چھوڑا نہیں اس کو اپنے حال پر، یعنی ابھی چانسز ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ضمیر سے یہ آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے، یعنی پوری طرح سے اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، یہ مبغوض ترین لوگ ہیں اللہ کے ابغض الخلائق۔ ان کی صفت امیر المومنین کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فہو جائر عن قصد السبیل، بڑے ہی ارادے کے ساتھ اور راہ خدا سے وہ ہٹا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، باقاعدہ ان کی تحریک اور ان کا مومنٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا جائے، یہ نہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے نا، خاموش بھی نہیں بیٹھے ہوئے، پوری تحریک لے کے چل رہے تھے۔ کس بات کی تحریک؟ کیسا مومنٹ؟ کا سارا مومنٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹایا جائے۔ مشغوف بکلام بداہ، بدعت کی باتوں میں بڑا شوق ہوتا ہے انہیں، یعنی دین میں آ کر نئی چیزیں داخل کرنا، اس سب سے زیادہ عاشق اس بات کے ہوتے ہیں. مشغوف کا لفظ شغف، شغف یعنی بہت ہی دل سے جس بات کی آرزو ہے انسان. بدعت کی کوئی کام بدعت کا داخل کیا جائے، کوئی کام نیا داخل کیا جائے دین میں، کہیں سے لے کے ادھر سے لے کے ادھر سے لے کے، یہ کام ان کو بہت اچھا لگتا ہے. ان خطبوں کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے امیر المومنین آج بول رہے ہیں، واقعی ابھی بول رہے ہیں. امیر المومنین ہیں ہی ایسے انسان کی جو بولے تو صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں بولتے، صلوات پڑھیں بابا دے والا. امیر المومنین کا کلام ایسا نہیں ہے کہ جو ایک زمانے کی حدوں میں آ کر بند ہو جائے. پھر کہا جائے کہ یہ اتنے سال اتنے زمانے پہلے کا کلام تھا، آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آج کی ضرورت کا پورا نہیں. امیر کلام، کلام امام، ایک جملہ کہا جاتا ہے کلام امام، امام کلام، امام کا کلام سارے کلام کا امام ہے. امام لوگوں کے امام ہے، ان کا کلام سارے کلام کا امام ہوتا ہے، کیونکہ ساری نگاہ دور تک ہے. اس زمانے میں شاید ایسے لوگ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا جن کو بدعت میں شغف ہو. امیر المومنین کے زمانے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا کہ جو آ کر نئی نئی بدعتوں کا شوق رکھتے ہیں اور وہ کام کیا جائے تو بڑا اچھا لگے، حق بیان کیا جائے تو بڑا ناگوار گزرے، بدعتیں پیش کی جائے تو بڑا شغف ان کو شوق ہو. امام فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ مشغوف ان بکلام ان بدا وہ دعائیں زلالہ، زلالت کی باتیں، گمراہی کی باتیں، گمراہی کی طرف بلانا اس کا شغف ہے ان کو، شوق ہے کس بات کا؟ گمراہی کی طرف لے جانا لوگوں کو. فہوا فتنہ، کبھی کچھ باتیں فتنہ ہوتی ہیں، امام ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں یہ خود فتنہ ہے، باتیں نہیں ہیں، باتیں تو فتنہ ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی فتنہ ہے. اور صرف فتنہ نہیں ہے بلکہ لمن افتتنا بہی، ان لوگوں کے لیے کہ جو فتنہ اور چاہتے ان کے لیے فتنہ ہے. اور دالن عن ہدا من کان قبلہ، پہلے کے جو لوگ ہدایت پر تھے پہلے کے راستوں سے جدا ہے، جو لوگ پہلے حق کے راستے پر باقی تھے اس سے اپنے راستے کو جدا کرنے والے، یہ جدا ہو کے کیا کریں گے؟ جدا ہو کے اسلام کے مقابلے میں دوسرا دین بنائیں. کافر بھی تو نہیں ہے، اگر کافر ہو جائیں تو پھر بھی مسئلہ حل ہے. دیکھیں منافق اگر کافر ہو جاتا تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ چہرہ پہچان لیا جاتا. مشکل یہی بنتی ہے کہ یہ منافق منافق بن کے رہا ہوا ہے، یہ خطرناک ہو جاتا ہے. کافر بن جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، بہت سارے لوگ کافر، ایک کافر کا اور اضافہ ہو گئے، علاج اس کا الگ ہے لیکن یہاں پہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. مدل لمن اقتدا بہی فی حیات ہی و باد ممات ہی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے گمراہی کا سامان فراہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں بھی اپنے مرنے کے بعد ہی. اللہ اکبر، یعنی زندہ ہیں تب تو گمراہ کر ہی رہے ہیں، ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی گمراہی کے سلسلہ ان کی وجہ سے جاری ہے. یعنی باپ ایسا کام کر کے چلا جائے کہ بیٹا کے سلسلہ جاری رہے، چونکہ باپ کا اثر بیٹے پہ ہوتا ہے، باپ کا اثر خاندان پہ ہوتا ہے، ایسی فکریں رکھ کے چلا جائے کہ جس کا سلسلہ جاری رہے. حمال و خطایا غیر ہی رہن بخطیت ہی، یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کا گناہوں کا بوجھ بھی خود ہی اٹھائے. کتنے بیچارے لوگ ہیں، اللہ ہے، لیکن یہ سب کچھ جان کے کرنے والے، دھوکہ کھائے ہوئے لوگ بھی نہیں. ایک یہ گروہ ہے. دوسرا گروہ جو یہ خطرناک، یعنی جن لوگ جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ موضع مبغوظ اللہ ہے، وہ یہ گروہ ہے کہ جو یہ کرتا ہے، جن کی صفتیں یہ ہیں، جن کو دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنا، عرض کیا اس کے پہلے کہ ہم دوسرے کو کچھ بھی کرتے ہوئے دیکھتے کہ آئیے لے آؤ اپنے دین میں لے کے آؤ. کیوں لے کے آئے؟ کہ ہمارا دین بے وارث ہے، ہمارے دین میں کچھ کمی چھوڑی گئی، ہم دوسروں کی چیز لے کے آئے، کچھ کمی چھوڑی گئی دین میں.
یعنی آئمہ نے کچھ کمی چھوڑی ہے، رسول اللہ نے کچھ کمی چھوڑی تھی کہ دین میں نئی چیزیں شامل کی جائیں. دوسرے لوگ دیداری کر رہے ہیں، ان کا کام یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا چاہیے، بھی ہم بھی کرنا شروع کر رہے ہیں دین کے نام پر. ٹھیک ہے، دوسروں کے کام تم اپنے طور پہ کرنا چاہو تو کرو، آپ کی ذمہ داری، لیکن اس کا دین کا نام دینا، پھر دین کا نام دے کے اتنا لازم قرار دے دینا کہ پھر وہ دین کا حصہ بن جائے، اور چیزیں دین کی باہر نکل جائیں وہ دین میں ہو جائے. عجیب ہے نا، یہ مشکل ہے، مشکل یہاں ہوتی. مثلا کیا عزاداری میں آئمہ نے کچھ کمی چھوڑی ہے کہ ہم اپنی طرف سے عزاداری میں کچھ اضافہ کریں؟ جو عزاداری دین ہے، عزاداری دین کا ایک اہم حصہ ہے، عزاداری کوئی ایسی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے. ایک دین، دین کی سمجھ، دین کی پہچان، دین کے شعور کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ذکر حسین ابن علی. خب آئمہ نے کتنے سال عزاداری کی ہے؟ اگر آئمہ دو چار سال عزاداری کرتے تو کہتے دو چار سال تھا، شاید اتنا ٹائم نہیں ملا ہو بعض کام کرنے کا، چلو ہم کر لیتے ہیں، یہ نہیں کرنا تب بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن آئمہ نے دو چار سال تک تو عزاداری نہیں کی ہے، آئمہ نے 200 سالوں تک عزاداری کی ہمارے سامنے، عزاداری کی سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن اب غیبت میں، اب مجھے نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم نہ آپ کو معلوم، لیکن 200 سالوں تک لوگوں کی نگاہوں کے سامنے عزاداری کی ہے. سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، 61 ہجری کے بالکل شروع میں، جو محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے نا، محرم سے پہلے مہینے کے 10ویں دن کربلا کا واقعہ شروع ہوا، اور اسی 10ویں دن سے عزاداری بھی شروع ہو گئی. یعنی کہ عزاداری جا کر شام میں جناب زینب نے کی، نہیں، جناب زینب کی عزاداری وہیں عاشور کے دن ہی، عصر عاشور ہی سے شروع ہو گئی، امام سید سجاد کی عزاداری بھی شروع ہو گئی. سن 60 ہجری کی، 61 ہجری کے آغاز سے لے کر کے 260 ہجری غیبت شروع ہوتی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ پورے 200 سال، 200 سال. اور طرح طرح کے حالات آئے، بہت اچھے حالات بھی آئے آئمہ کے سامنے. اتنے سالوں تک آئمہ نے عزاداری کی، کیا عزاداری میں آئمہ نے کچھ کمی چھوڑی تھی کہ ہمیں اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ سوال ہی ہے، آئمہ کی طرف سے کچھ کمی تھی؟ بہت ہی عجیب مسئلہ ہے. دین میں آئمہ نے کچھ کمی چھوڑی ہے کہ اب ہم آ کر ہم اس میں دین میں کچھ اضافہ کریں؟ نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ آ کر دین کو اپنی طرف سے بیان کرے، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی اسکالر کو، نہ کسی انسان کو. البتہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ کبھی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، جو اسکالر ہوگا وہ کبھی بیان نہیں کرے گا. مشکل ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کچھ نہیں جانتے، وہی نئے نئے دین بیان کرتے ہیں، مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے. البتہ دین میں حتیٰ رسول اللہ کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ بیان کریں. عالم و فقیہ کی بات تو چھوڑے، عالم و فقیہ کو فقط اتنا کرنا ہے کہ جو بیان کیا گیا قرآن میں، رسول اللہ کی حدیث میں، آئمہ کی حدیث میں، رسول اللہ اور اہل بیت کے عمل میں جو کچھ آیا ہے، بس وہی بیان کرنا ہے. فقیہ کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے، حتیٰ اپنی عقل سے کوئی چیز بیان کرے. عقل کا استعمال صرف اتنا کر سکتا ہے کہ عقل کے ذریعے سے صحیح طرح سے آئمہ اور رسول اللہ اور قرآن کو صحیح طرح سے سمجھ لے. عقل کا صرف اتنا رول ہے فقہ میں، عقل کا اتنا رول ہے کہ البتہ بہت بڑا رول ہے یہ، عقل کا یہ رول ہے کہ صحیح طرح سے قرآن، صحیح طرح سے آئمہ کی حدیث، صحیح طرح سے رسول اللہ کی حدیث، صحیح طرح سے رسول اللہ کی زندگی، اور صحیح طرح سے آئمہ کی زندگی، یہ سمجھی جا سکے. لیکن اپنی عقل سے کوئی حکم بیان کرنا اس کا حق نہیں ہے. تشیع کا اہل سنت پر سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ کیوں قیاس کیا گیا؟ کیا دین میں کوئی کمی تھی کہ قیاس کیا جائے؟ قیاس یعنی کیا؟ یعنی ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حدیث جوڑا، حدیث نہیں ملی تو اپنی عقل سے جو ایک اچھی چیز لگ رہی ہے وہ بیان کر دینا، یہ قیاس ہے. دیکھا اس سے ملتا جلتا کوئی حکم ہے تو ایک قیاس کر کے بیان کر دینا. امام ابو حنیفہ پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا. امام ابو حنیفہ کے اگر جو دوسرے وہ بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، کہتے بھی تھے کہ امام سے ہم نے سیکھا، اگر نہیں سیکھتا تو میں ہلاک ہو جاتا. قیام بھی کرتے تھے، جناب زید نے جب قیام کے ان کو 1,00,000 درہم لا کے دیا کہ میں تلوار لے کے نہیں آ سکتا لیکن آپ جو ہے اس قیام کو جاری رکھے بنی امیہ کے خلاف. بہت کچھ تھا لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جب کوئی حدیث نہیں ملتی تھی, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو اپنی عقل سے سوچتے تھے وہ مسئلہ کہ جو دین کے لیے اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب لگتا تھا وہ آ کر بیان کر دیتے تھے اور قیاس کر کے کسی مسئلے پر. حتیٰ اس یعنی ایسی چیز نہیں بیان کرے جو دین کے لیے نقصان دہ ہو, ایسی چیز بیان کرے جو دین کے لیے سب سے زیادہ ان کو مناسب لگے اپنی عقل سے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ نہیں, اپنی عقل کو یہاں پر استعمال کرنے کا حق نہیں ہے چونکہ دین پورا بیان کیا جا چکا ہے. عقل کو صرف دین سمجھنے کے لیے ہے نہ کہ دین لانے کے لیے, وہ توجہ کریں. بہت سارے لوگ شوق ہوتا ہے بڑے عقل مند ہیں چلو ہم بھی کوئی چیز بڑھا دیں دین میں بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو. بعض لوگ جہالت میں کر رہے ہوتے, بعض لوگ پڑھ لکھ کے یہ کام کر رہے ہوتے. ہم بھی تو کچھ پڑھے ہیں, ہم بھی تو اظہار وجود کرنا چاہیے, اپنے علم کا اظہار کرنا چاہیے, اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا. کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کچھ اور کرتے ہیں, دین کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا لہذا ہمیں کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے. قرآن نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ کو بھی حق نہیں دیا گیا ہے, رسول اللہ کو بھی حق نہیں دیا گیا قرآن کی طرف سے کہ آ کر دین میں اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کریں. قرآن کہتا ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے کہ لوگ رسول اللہ سے آ کے کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ آپ یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن کے احکام یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے, یہ مثلا نماز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. آگے کہتے تھے ہم پورا دین ماننے کو تیار لیکن یہ روزانہ نماز میں آ کے اٹھنا یہ ہم سے نہیں ہو پائے, یہ معاف کر دیں پورا دین قبول ہے. کوئی آگے کہتا تو پورا دین تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن ربا یہ نہیں چلے گا چونکہ ہماری رقص ہمارا پورا سسٹم ہی ربا کا ہے, ربا نہیں چلے گی. ربا سمجھ رہے سود کا, آپ نماز معاف کر دیں, ربا معاف کر دیں, اور ایک کام اور کریں شراب بھی معاف کر دیں, کیونکہ یہ ہماری شراب ہمارے رگوں میں رچی بسی ہوئی ہے یہ نہیں چھوٹے گی. یہ تین چیز معاف کر دیں باقی سب آپ کا دین ہم قبول کرنے کو تیار. رسول اللہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں دین بیان کر رہے کہ معاف کر دیں, نہ دین ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں نہ اپنی طرف سے معاف کر سکتے ہیں, دین اللہ کا ہے. لہذا بعض لوگ آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں اذا تتلى علیہم آیاتنا البینات, جب ان کے اوپر ہماری بین اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تو قال الذین لا یرجون لقانا, تو وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی آرزو نہیں رکھتے, جو دیکھیں مشکل وہی لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے, اللہ سے ملنے کی کوئی آرزو نہیں رکھتے. البتہ ملنا پڑے گا, ہر ایک کو ملنا پڑے گا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہ ملنا پڑے, لیکن ہاں جو اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں وہ اللہ کے کرم سے ملیں گے, اللہ کی رحمتوں سے ملیں گے, اللہ کے رحمتوں سے ملیں گے, اللہ کے ستاریت سے ملیں گے, اللہ کے غفاریت سے ملیں گے. لیکن جو لوگ اللہ سے نہیں ملنا چاہتے وہ اللہ کے منتقم ہونے سے ملیں گے, اللہ کے قہار ہونے سے ملیں گے, اللہ کی جباریت سے ملیں گے, ملنا تو ہے ارے. تو وہ لوگ جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتے وہ کیا آگے کہتے تھے, آگے رسول اللہ سے کہتے تھے, خود رسول اللہ سے آگے کہتے تھے کہ ایتے بے قرآن غیر حاضہ و بدل ہو, دیکھیے یہ قرآن تو ہم سے نہیں چلے گا, یہ قرآن کے احکام بھی ہم سے نہیں چلیں گے, لہذا آپ ایک کام کریں یا تو اللہ سے کہے کوئی دوسرا قرآن بھیج دے جو تھوڑا ہمارے لائق بھی ہو, یہ قرآن تو ہمارے بس کا نہیں. اب یہی حال ہے, ابھی یہی حال واقع یہ قرآن, یہ قرآن کی باتیں کہ یہ قرآن کی باتیں کی جا رہی ہے, یہ قرآن کی باتیں کی جا رہی ہیں, اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں, اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ کیا ہے. رسول اللہ ہر عمل کو ہر زبان کو ہر کلمے کو استعمال کرتے تھے اللہ کی بات کرتے ہوئے, امیر المومنین جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کی باتیں کرتے ہوئے, اور ہم ابھی اللہ کی باتیں کر لو کہتے اللہ کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ کیا بات ہے, اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, جب اللہ کا اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے, گھٹنے لگتے ہیں, دل میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے, اتنا دل گھٹتا ہے کہ کبھی کبھی آ کر اعتراض بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کرتے ہیں بخیر. مثلا اسی محرم کے درمیان میں باقاعدہ ایک صاحب مجلس کے بعد آئے اور آگے کہتے ہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں، کس کی باتیں کر رہے ہیں، کس کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سوا ہم کس کی باتیں کریں، اللہ ہی کی بات کرنا ہے، ہم اللہ کی باتیں کریں گے یا اللہ والوں کی باتیں کریں گے، اللہ والوں کی بات کریں گے تب بھی اللہ ہی کی بات ہے، جو اللہ سے ہٹ کے تو نہیں بات کی جا رہی، اللہ سے ہٹ کر تو نہیں بات کی جا رہی ہے، اللہ سے محبت کریں گے اللہ والوں سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے محبت کریں گے تو بھی اللہ ہی کی محبت ہے، تو اللہ سے ہٹ کے تو نہیں اللہ والوں سے محبت کی جا سکتی، اللہ سے ہٹ کر اگر محبت کی جائے گی وہ محبت دھوکے میں چلی گئی۔
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی۔
بس صرف 10 منٹ ابھی بچا ہوا ہے، ہاں اللہ سے ہٹ کے تو نہیں محبت کی جا سکتی، اللہ سے ہٹ کر زلیخا نے وقت کے نبی سے محبت کی لیکن خود بھی گمراہ ہوتی چلی گئی اور نبی کو بھی مشکل میں ڈالتی چلی گئی، نبی سے محبت کی تھی، سچی محبت کی تھی لیکن اللہ سے ہٹ کے کی تھی، خود بھی مجرم بنتی چلی گئی، خود بھی گنہگار ہوتی چلی گئی، خود اتنی بڑی مجرم بن گئی کہ وقت کے نبی کو لے جا کر 12 سال تک زندان میں ڈال دیا، محبت یعنی اللہ سے ہٹ کر نبی سے محبت کر رہی ہے تو نبی کی تکلیف کا باعث بن رہی، سیدھی سی بات ہے، لہذا اللہ سے ہٹ کر اگر ہم امیر المومنین سے بھی محبت کریں تو امیر المومنین کو تکلیف دے رہے ہیں، رسول اللہ سے محبت کریں رسول اللہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں، لیکن یہی زلیخا جب اس نے اللہ کے ساتھ جناب یوسف سے محبت کی تو ولی خدا بنتی چلی گئی، یعنی دونوں محبتیں زلیخا ہی نے کی، زلیخا ہی نے دونوں محبتیں کی، جب اللہ کو چھوڑ کر یوسف سے محبت کر رہی تھی تو مجرم بن رہی تھی، جب اللہ کے ساتھ یوسف سے محبت کی تب یوسف بھی احترام کر رہے ہیں زلیخا کے، کیسی بھی ہے نا، وہ رسول اللہ سے آگے کہتے ہیں یہ قرآن نہیں چلے گا، آج کہتے ہیں باقاعدہ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن چھوڑے کیا قرآن کی بات، یعنی یہی وہی جملہ ہے، یعنی یہ قرآن نہیں چلے گا تو کیا کریں، دوسرا قرآن لائیں، ہاں دوسرا قرآن لائیں جو ہماری پسند کا قرآن ہو، آرزو ہے بہت سارے لوگ ایک ایسا قرآن ہم بنا کر لائیں کہ جو ہماری پسند کا قرآن ہو، وہ بھی آ کر رسول اللہ سے یہ کہتے تھے ایتے بے قرآن غیر حاضہ او بدل ہو، اے رسول اللہ یا تو پورا پورا دوسرا قرآن لے کر آئے یا اگر پورا نہیں لا سکتے ہیں تو کچھ بدل دے اس قرآن کو، بدلے کچھ کریں یہ نہیں چلے گا ہم سے، تو وہاں پہ قرآن میں کیا کہا، قل ما یکون لی ان ابدل ہو من تلقاء نفسی، اس بات کا حق مجھے نہیں دیا گیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے قرآن کے اصولوں کو بدل دوں، قرآن کی آیتوں کو بدل دوں، قرآن کے قانون کو بدل دوں، قرآن کے احکام کو بدل دوں، یہ مجھے بھی حق نہیں ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ مجھ کو بھی حق نہیں ہے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی پسند سے اور اپنی طرف سے قرآن کو بدل دوں، صرف بدلنا تو چھوڑ کی بات چھوڑے دور کی بات ہے، بلکہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، رسول اللہ ہوتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا، اے رسول آپ کہیں، اے رسول آپ یہ اعلان کر دیں اور کہہ دے کہ میں رسول اللہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی لانا چاہوں تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ دین ہے، یہ مذاق تو نہیں ہے کہ جو جس کے دل میں آئے، کوئی اسکالر بن کے دین تبدیل کر رہا ہے، کوئی دانشمند بن کے دین تبدیل کر رہا ہے، کوئی جاہل بن کے دین تبدیل کر رہا ہے، سب سے بڑا مظلوم دین ہی بیچارہ بن گیا، آپ کے گھر کو تھوڑا تبدیل کر دیں لڑ جائیں گے، آپ کے شجرے کو تھوڑا تبدیل کر دیں بھڑ جائیں گے، آپ کے بچے میں تھوڑا تبدیلی لا دیں جان دینے میں تو تیار ہو جائیں گے، دین کو تبدیل کر دیا کچھ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، عجیب، آپ کے نام میں تھوڑا تبدیلی کر دیں پھر بھی لڑ بھڑیں گے، میرا نام کیوں بدلا، اپنا نام بدلنے کی حد تک گوارا نہیں، لیکن اللہ کا دین کتنا بھی بدلتا چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. عجیب ہے بابا.
بر محمد و آل محمد صلوات.
بہت ہی عجیب، اپنی کچھ بھی تبدیل نہیں ہو، اپنی باطل سے باطل چیز بھی تبدیل نہ ہو. باطل سے باطل عمل کرتے آئے ہیں، کہ میرے باپ آپ کرتے ہیں لہذا ہم کو کرنا، تبدیل نہیں کرنا. اللہ کا دین اتنے سال تک انبیاء پہنچاتے رہے، 200 سال تک آئمہ اگر پہنچاتے رہے، 250 سال تک، اور اس کو بہت ہی آسانی سے آ کر تبدیل کر دے. کیوں؟ ہمارا دل چاہتا یہ ہونا چاہیے. چاہیے اللہ اکبر. کہ یہ گروہ وہ ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ گروہ اللہ کو، اللہ نفرت کرتا ہے. اللہ اپنا بندہ جس نے خود پیدا کیا ہے، لیکن خود پیدا کرنے کے بعد دو گروہ سے اللہ نفرت کرتا ہے. ایک گروہ وہ جو آ کر بدعتوں میں بہت شکر رکھتا ہے، یہاں سے لائیں وہاں سے لائیں، یہ کریں وہ کریں، کتنے کام کیے ہیں دین کے نام پر خدا کی قسم. 5-6 سالوں پہلے ایک توفیق ہوئی تھی تنزانیہ دار السلام میں، ایک اشرہ پڑھنے کی دین اور زندگی کے عنوان سے. وہاں پر یہ موضوع پر کافی تفصیل سے بحث ہوئی تھی کہ دین میں کتنا نیا دین ہم نے خود شامل کیا ہے، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. کتنا دین تبدیل کیا ہے، کتنی دین کی شکلیں خراب کی ہیں، کتنی دین کی شکلیں بگاڑی ہیں. سب سے بڑی شکل یہی ہے کہ رسول اللہ کے دین کو دیکھیں، امیر المومنین کو دیکھیں، دیکھیں ہر جگہ خدا نظر آئے گا، ہر جگہ خدا نظر آئے گا. لیکن ہمارے دین کو دیکھیں، پوری دینداری کر لیں لیکن خدا کہیں نظر نہیں آئے گا. سب سے ظاہر شکل یہ. امیر المومنین کہتے ہیں ما رائے تو شیئن الا و رائے تو اللہ قبل ہوں و بعد ہوں و ما ہوں، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا. اور ہم پوری مجلس کر کے چلے جائیں، خدا کہیں نظر نہ آئے، اللہ نظر نہ آئے. سال بھر عزاداری کر کے چلے جائیں، اللہ نظر نہ آئے. کربلا میں ہر جگہ اللہ نظر آ رہا ہے اور ہماری عزاداری میں کہیں اللہ نظر نہ آئے. اس سے بڑی بگڑی ہوئی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ واقعا کیا حالت بنی، اس سے بڑھ کر کچھ اور بگڑا ہو. پھر اس کے بہت ساری شکلیں، بہت ساری شکلیں جو ہے سامنے چھوڑے، وقت نہیں رہ گیا، لیکن آپ جا کے پڑھیں یہ خطبہ، 17 نمبر خطبہ آپ کے سامنے. دوسرے گروہ کی وضاحت نہیں ابھی کر سکتے، کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے بہت ساری جہالتوں کو اکٹھا کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا. یہ جملہ امام امیر المومنین کا جملہ یہ ہے کہ رجل قام شاہ جہلو، جس نے اپنی جہالتوں کا ایک انبار لگایا اور جہالتوں کے سارے مطلب یہاں سے وہاں سے وہاں سے جہالتیں اکٹھا کر کے، کبھی ممبر پہ آیا، کبھی وہاں آیا، کبھی وہاں آیا، اور یہ سارا انبار لگا کے سمجھتا میں عالم ہوں. اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. امیر المومنین نے ایسے شخص سے اللہ نفرت کرتا ہے. پھر وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی صفات بھی امیر المومنین نے بیان کی، جو ساری صفتیں آج بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آیا ہو، چاہے اس زمانے کے لوگ ایسے لوگ ملنا ڈھونڈنا مشکل رہا ہو، لیکن آج بہت ہی آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ امیر المومنین نے جو کچھ بیان کیا لفظ بلفظ بالکل واضح طور پر. کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی دین. باطل دین جب سر اٹھائے تو وہاں کربلا آ کر اسے روکے. عزاداری یعنی کیا؟ عزاداری یعنی یہ کہ جب بھی باطل دین سر اٹھائے تو اگر عزاداری کے ذریعے سے صحیح دین پیش کیا جائے. امام حسین یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، اور ابھی اگر مجلس میں اصلاح کیا جائے تو کہا یہ اصلاحی باتیں پڑھی جا رہی ہیں. اصلاحی باتیں نہ پڑھی جائے تو کیا پڑھی ہے؟ امام حسین نے اصلاح کے لیے اپنی پوری جان دے دی، ہم ایک جملہ نہیں ادا کر سکتے اصلاح کے لیے. یعنی اتنا دین میں تبدیلی، یہ بدلے ہوئے دین کی شکل ہی ہے. امام کہہ رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہی اس لیے ہوں تاکہ اصلاح کروں. اور ابھی آج ممبر پر آ کر اصلاح کی بات کیجیے، کہتے ہیں امام حسین کی مجلس میں اگر ممبر پہ اصلاح کی، تو اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اتنی بگڑی ہوئی شکل ہے ہمارے سامنے، اتنی بگڑی ہوئی شکل. امام حسین نے کہا اريد ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، امر بالمعروف کے لیے میں پورے گھر کو قربان کرنے جا رہا ہوں. ابھی آپ امر بالمعروف، یہ تو امر بالمعروف کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بگڑی ہوئی شکل عزیزو، پہچان نہیں ہے کتنی بگڑی ہوئی شکل دین کی. یہ بگڑی ہوئی شکل کیا کرتی ہے؟ یہ بگڑی ہوئی شکل اگر کفر میں تبدیل ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگرچہ ہماری کوشش ہے کہ بچیں، لیکن یہ بگڑی ہوئی شکل کی مشکل یہ ہے کہ حقیقی دین کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، دیندار بن جاتے ہیں، دین کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتے ہیں، مسجدوں کو اپنے ہاتھ میں، عزاخانوں کو اپنے ہاتھ میں، حسینیوں کو اپنے ہاتھ میں، ولایت جیسی عظیم سرمایہ کو باطل لوگ اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے، اس سے بھی بگڑی ہوئی کوئی شکل نظر آئے گی؟ ولایت، ولایت پروردگار یہ دین کی روح ہے، اور ولایت جیسی روح ہے دین کن لوگوں کے بعد کون وارث بنے؟ اللہ. کربلا یعنی کیا؟ یعنی آ کر ایسی حالت میں کربلا آ کر اپنا کردار، کربلا نے سن 61 ہجری میں اپنا کردار ادا کیا تھا، آج بھی کربلا اپنا کردار ادا کرتی. دین کی صحیح شکل پہچانوانے کا ایک بہترین راستہ کربلا ہے. دین پہچاننا ہے تو جا کر حسین ابن علی سے پہچانو. دین پہچاننے کے لیے ہم ذاکروں سے آ کر دین کو نہیں پہچان، حسین ابن علی سے پہچانو. حسین ابن علی سے پہچان لیا ہے تو جو اس کے مطابق بیان کیا جائے وہ لیتے جاؤ، جو اس کے خلاف بیان کیا اس کے چھوڑتے جاؤ. معیار حسین ابن علی ہے، معیار کربلا ہے، معیار امیر المومنین ہے، معیار قرآن ہے، معیار رسول اللہ کی ذات ہے. ہاں، ایسے دین میں، ایسے دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. مصائب پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہ گیا دادا. کیسی قربانیاں دی گئیں؟ جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، شہادت کے ایام نزدیک ہے، رسول اللہ کی وفات کے ایام میں سب سے بڑا المیہ جو تاریخ ہے، تاریخ بشریت کا سب سے بڑا المیہ جو آیا وہ یہ، جس درد کو رسول اللہ کے، جس درد کو امیر المومنین کبھی بھی نہ بھلا سکے، جب جناب زہرا کی میت کو، لاش کو لے جا کر دفن کیا امیر المومنین نے تنہا، تو قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے اے فاطمہ میں تمہیں کبھی بھی نہ بھول، اے فاطمہ تمہاری مصیبت پر میں کبھی بھی صبر نہیں کر سکتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کے صبر کر لوں گا جو کہ رسول اللہ کی مصیبت پہ ہم نے صبر کر لیا. یہ خطبہ جا کر نہج البلاغہ میں پڑھیں، غالباً 202 نمبر کا خطبہ ہے، موجود ہے، اصول کافی میں بھی موجود ہے، روایت بھی اصول کافی میں امام حسین علیہ السلام سے کہ امیر المومنین نے جناب زہرا کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیا پڑھا، کیا کہا؟ کہا اے بی بی، اے بی بی آپ جا رہی ہیں، آپ ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہی ہیں، بہت جلدی چلی جا رہی ہیں. یہ جملہ ہے، اے بی بی آپ بہت جلدی مجھے چھوڑ کے چلی گئے، چونکہ اس تنہائی کے عالم میں زہرا ہی سہارا تھی امیر المومنین کا. اے بی بی آپ بہت جلدی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن اے بی بی آپ جا رہی ہیں تو جا کے رسول اللہ سے بتائیے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. پھر امیر المومنین نے رسول اللہ کو مخاطب کیا، رسول اللہ آپ خود پوچھئے گا، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے خود پوچھئے گا. فحفح السوال واستخبرها الحال، اے رسول اللہ آپ خود ہی پوچھئے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. شاید امیر المومنین کو یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ بی بی تو ایسی ہے کہ اتنی ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہ بتایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کو نہ بتائے. لہذا رسول اللہ کو مخاطب کر کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، انی مان ابنتک نادلت لک علیک السریت اللحا کے بک. وہ بی بی سلام ہو تم پر اے رسول اللہ، میری طرف سے بھی اور آپ کی اس بیٹی کی طرف سے. یہ وہ بیٹی جو آ کر خود روزانہ سلام کرتی تھی، لیکن آج آپ کو سلام کرنے کے لیے نہیں آئے گی، لہذا اس بیٹی کی طرف سے بھی سلام ہو. ایسی بیٹی کی سریت، السریت اللحاق بک، جو بہت جلدی آپ سے جا کے مل گئی، بہت جلدی مجھے تنہا چھوڑ کے چلی گئی. فاما حزنی فسرمد ولیلی فمسحد، لیکن اس کے بعد اب میری رات ہمیشہ بیداری کی رات ہے. یہ رات بیداری کی رات اس لیے نہیں ہے کہ زوجہ سے امیر المومنین جدا ہو گئے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ولایت کی سب سے بڑی حامی فاطمہ تھی جس کو جدا ہو گئے. اب میرا غم سرمدی ہے، اما حزنی فسرمد، اب میرا غم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن اے فاطمہ اگر میں صبر کر رہا ہوں تو یہ سوچ کر کہ رسول اللہ کی مصیبت پر صبر کیا۔ رسول اللہ کی مصیبت پر زہرا بہت روئی تھی، سبت علیہ مصائب لوالنہا سبت علیہ مصرنا لیالی، لیکن یہ مصیبتوں کا سلسلہ آگے اتنا بڑھا کہ اسی مدینے میں جب رسول اللہ کے پہلے فرزند کو لے جا کر دفن کرنا چاہا تو تیروں کی بارش ہو گئی، 70 تیر امام حسن نے امام حسین نے اپنے بھائی کے جنازے سے نکالے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ دین کے لیے ہو رہا ہے عزیزو۔ علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں تلوار تھی، اور وہی تلوار تھی جو چلتی تو کوئی مقابلے میں نہیں رک سکتا تھا، لیکن علی بن ابی طالب کا صبر بھی دین کے لیے تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا تیر نکالتے رہنا اور صبر کرتے رہنا یہ بھی دین کے لیے تھا، یہ بھی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تھے۔ لیکن ہاں، یہ تیر کا نکالنا زینب کو ہمیشہ یاد رہا، یہ بھائی کے جنازے سے تیر کا نکالنا امام حسین کو ہمیشہ یاد رہا، یہ تیر کا نکالنا ابو الفضل عباس کو یاد رہا، نگاہوں کے سامنے سارے تیر نکالے گئے۔ لیکن جب کربلا میں حسین آئے تو صبر کی منزل اور بڑھتی گئی۔ ایک جملہ ہے عزیزو، امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ کھڑے بہت رو رہے ہیں، بہت ہی بلند آواز میں رو رہے ہیں، کیوں نہ روئیں، کیوں نہ گریہ کریں، ایسا بھائی جو رخصت ہوا ہے۔ لیکن جب اتنے بلند آواز میں روتے ہوئے دیکھا تو امام حسن نے کہا، بھیا تم اس طرح نہ رو، اے میرے بھیا تمہارا اس طرح رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ کہا، بھائی میں کس طرح نہ رو، آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، زہر کے اثر سے مسلسل جسم کے ٹکڑے نکل رہے ہیں چہرے سے، یہ حالت بھائی سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھیا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جیسا تمہارا دن ہے۔ امام حسن بستر شہادت پر ہے، منہ سے پورے جسم کے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی کربلا کو یاد کر کے اور حسین ابن علی کے دن کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں، بھیا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و اتر تحیط طاہرین، ماتم حسین۔